نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ مولانا العظیم مدد خواتین حضرات آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا تعلق انسان کی موت کے بعد کی زندگی سے ہے. انسان مرنے کے بعد قبر میں اترتا ہے اور اگر اعمال اچھے ہوں تو اچھی پاک اور نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور اعمال برے ہوں تو قبر کا عذاب انسان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. ہمارے آج کے آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے عذاب قبر کا بیان. قبر کے اندر انسان کو کیسے کیسے عذاب اور کن کن وجوہات کی بنا پر پیش آتے ہیں. انسان جب قبر میں اترتا ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان جب قبر میں اتر جاتا ہے اور مردے کو لٹا دیا جاتا ہے اور لٹا کے جب گھر والے عزا و قارب جب واپس آ جاتے ہیں اس کے بعد یأتیہ ملکان فیجلسان فیقولان لہ مرزقک پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے. فیقول ربی اللہ اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. فیقولان لہ ما دینک اور پھر فرشتے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کون سا ہے. فیقول دین الاسلام وہ کہتا ہے مومن ہو تو کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم اور تیسرا سوال رسول پاک کے بارے میں ہوتا ہے. فرشتے کہتے ہیں بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم یہ جو صحابہ کے سامنے کھڑا ہے یہ جو ہستی کے سامنے موجود ہے بتا دنیا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا. وہ مومن ہو تو کہتا ہے فیقول ھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں. فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا يُدْرِيكَ فرشتے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ تجھے کس نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کا کلام پڑھا مجھے قرآن نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. سامن تو بھی بس میں ان پر ایمان لے آیا وہ سب تک تو وہ میرے کی تصدیق سزاری کا قول ہوں یہ سب بت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا و فی الآخرۃ اور اسی بارے میں ہے اللہ پاک کا یہ قول کہ خالق کائنات ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرواتا ہے اور ان ثابت قدمی کے ذریعے وہ اللہ کو اپنے دین کو اور اپنے نبی کو قبر میں پہچان لیتے. اور پھر آپ ایک جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال سینادی منادی من السماء ان صدق عبدی فاخرجوه من الجنہ. پھر آقا فرماتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے آسمانوں کی طرف سے, ایک ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا اور پس اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے. وقت بابن الى الجنہ, اور جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جائے. قیوم با پس وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اب آپ ایک جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. قال فیاتیہ من روحها وطیبها ویفتح له فیها مد بصره. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پس جو ہی جنت جنت کا دروازہ کھلتا ہے, جنت کی خوشبوؤں کے ہلڈے اللہ پاک اس شخص کو عطا فرماتا ہے, اور جنت کو اس کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دیا جاتا, قبر کو کھول دیا جاتا. واما الکافر, اور جو کافر ہو یا منافق ہو, کافر یا منافق, اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وجو آج روح فی جسد ہی بجاتی ہی ملکا, کہ جس طرح مومن کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے قبر کے اندر, اسی طرح کافر اور منافق ان کے جسموں میں بھی روحیں ڈالی جاتی ہیں, اور دو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں سجد رقام ہی, وہ ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. فیقول ما ربک, سوال کرتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا ہو لا ادری, ہائے مجھے تو پتا نہیں. فیقول ما دورک, تیرا دین کون سا؟ فیقول ہا ہو لا ادری, وہ کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا. پھر فلفاظ فلفو لانی ماں حاضر راجر اللہ کی بول سکی تو پھر سوال ہوتا ہے کہ اس ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہارے اندر مبوس ہوئی؟ وہ پھر جواب دیتا ہے ہا ہو لا ادری, ہائے مجھے تو کوئی پتا نہیں ہے. سجنانی منازم من سمائے انکدما فتشوہ من النار, پھر آسمانوں سے آواز آتی ہے کہ اس شخص نے جھوٹ بول رہا ہے, پس اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو, آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے. وقتہ لہو باب من الجنہ, اور اس کے لیے دو دخت لہو باب من النار, اس کے لیے دو دخت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھل جاتا. قال فجا کی من خرها فتمومها, اور پس جہنم کی گرمی آتی ہے, جہنم کی لپٹیں آتی ہیں, اور اس شخص پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے. وجد جب والی قبر ہو, قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے, حتا تک پلیمت ہی ابراؤ, یہاں تک کہ ادھر کی پتلیاں ادھر اور ادھر کی پتلیاں ادھر آ جاتی ہیں. قبر اس کو دباتی ہے, دبوچ لیتی ہے, اور اس کی پتلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں. ثم يقيد له آها وأصل معه مرتبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا, اور پھر یوں ہوتا ہے کہ اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا, ایسا فرشتہ جو اندھا بھی ہوتا ہے اور بہرا بھی ہوتا, اور اس کے ہاتھوں میں ایک گرد ہوتا ہے لوہے کا, اور وہ گرد ایسا ہوتا ہے لو ضرب بها جبل لصار ترابا, کہ وہ اس گرج کو اگر پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے, وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا. فجد رہو پس وہ اس کو مارتا ہے بہا اس گرج کے ساتھ, ضربتن جسم روحا ما بین مشرق والمغرب الا الثقلین, کہ وہ گرج اس کو مارا جاتا ہے یہاں تک کہ مشرق اور مغرب کی ساری مخلوق اس مار کی آواز کو سنتی ہے سوائے جنوں کے اور انسانوں کے. انسان اور جن اس آواز کو نہیں سنتے, باقی اس کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق یہاں تک کہ پرندے تک اور جانور تک بھی گرد کی اس مار کی آواز کو اور اس مردے کے چیخنے کو سنا سکتے, عذاب کی آواز کو سنتے.
تجزیر و ترابن ثم یاد ہوتی ہے روح، پھر وہ بٹی ہو جاتا ہے، جو ہی ایک ضرب اس سے پڑتی ہے وہ بٹی ہو جاتا، اور دوسری ضرب سے پہلے پہلے اللہ پاک اس کو پھر وجود عطا کر دے گا، پھر لگتی ہے مٹی ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو وجود عطا کرتا. تو یہ ہے عذاب قبر کے حوالے سے وہ نقشہ جو حدیث پاک میں وہ نور علیہ الصلوۃ والسلام نے تک پہنچایا. اس حضرت انس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر سے ایک آواز سنی تو پوچھا کہ یہ شخص کب مرا، متا ماتا ہاتا، یہ شخص کب فوت ہوا، کب مرا؟ قالوا مات فی الجاہلیہ. سنن نسائی کی حدیث، صحابہ نے بتایا کہ یہ جاہلیت کے دور میں مرا ہے. یہ سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اطمینان محسوس فرمایا کہ یہ شخص مجھے، یعنی اطمینان ہے کہ یہ شخص مسلمان نہیں تھا جس کی قبر کے اندر سے عذاب کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ حضور کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کسی مسلمان کو قبر میں عذاب دیا جائے. تو پاس حضور نے فرمایا کہ اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ شخص جاہلیت کے دور میں مرے تو وہ شرک کی حالت میں مرے تھے. پھر آگے دو لمبے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم گھبرا نہ جاتے لولا انتباسن لگاؤ اللہ ایتنا اپنا عذاب القبر. حضور نے فرمایا کہ اگر تم گھبرا نہ جاتے تو میں ابھی تمہیں اس قبر میں مردے پر ہونے والے عذاب کی آواز کو سنا سکتا. اسی طرح حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات ارشاد فرمایا کہ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد تشریف لائے اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج یہودیوں کی قبروں کے اندر ان پر ہونے والے عذاب کی آواز کو سنا ہے. اسی طرح ایک حدیث کار کے مطابق آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر انسان کو صبح شام اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے، یعنی جب قیامت کا اعلان ہوگا تو انسان کا ٹھکانا وہ چاہے جنت میں ہو چاہے جہنم میں ہو، اگر جنت میں ہو تو ہر صبح اس مومن کو جنت کا ٹھکانا دکھایا دیا جاتا اور ہر شام کو جنت کا ٹھکانا دکھایا جاتا، اور اس طرح انسان اگر کافر ہو اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو یا منافق ہو اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو تو جہنم کا ٹھکانا اسے صبح بھی دکھایا جاتا ہے اور شام کو بھی دکھایا جاتا ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آقا نے فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا، اور عذاب کی کوئی بڑی وجہ بھی نہیں، وہ بات ایک جنہیں ہم انسان اپنی زندگی میں ایک نارمل باتیں تصور کرتے ہیں، کوئی بڑی وجہ بھی نہیں. آقا نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص ان پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چگلیاں کیا کرتا تھا، اور دوسرے پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ایک بار چگلیاں کرنی، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اس کی سنی اس کو سنا دی، اس کی سنی اس ادھر کو سنا دی، تو یہ دو بھائیوں کے درمیان جھگڑے کرواتا تھا، دنگے کرواتا تھا، تباد کرواتا تھا، ایک عیب دوسرے تک، دوسرے کا عیب تیسرے تک، تیسرے کا عیب دوسرے تک، تو اس کا کام ہی یہی تھا. تو پس اللہ پاک نے اس چوگل خوری کے سبب خالق کائنات نے شخص کو عذاب کے قبر میں مبتلا کر دیا. اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جو جب پیشاب کرتا تھا تو اس طرح بے احتیاطی کرتا تھا کہ پیشاب کے چیزوں سے نہیں بچتا تھا، تو اللہ پاک نے اس عمل کی بدولت خالق کائنات نے اس شخص کو عذاب قبر میں مبتلا کر دیا. اور پھر آخری جو تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبز شاخ لی اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور ہر ایک قبر پر رکھ دیے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو سبز شاخ ہے، یہ جو میں نے دونوں کی قبروں پر رکھی ہے، یہ سبز شاخ اللہ کا ذکر کرتی ہے. سبحان اللہ، یعنی یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ جو سبز درخت ہوتا ہے ہر پتہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی صدا دیتا، اللہ کے ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی، اور جو ہی کوئی پتہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے اور خشک ہو کر زمین پر گر جاتا ہے. تو جب تک درخت ہرا ہو تب تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب تک خدا کا ذکر کرتا ہے تب تک ہرا رہتا ہے، ہرا رہتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر اسے چھوٹ جاتا ہے تو وہ خشک ہو جاتا ہے پتا اور زمین پہ گر جاتا ہے. تو اس نے یہ سبق کہنی ہے جو اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور جب تک یہ سبق رہے گی اللہ پاک ان کے ذکر کے صدقے میں قبر والوں پر کی عذاب اٹھاتا رہے گا، عذاب اٹھاتا رہے. اللہ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ ہولناک اور خطرناک چیز خوفناک چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی پر ہو جاتی ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی جب بھی کسی قبر پر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آپ کی ریش مبارک پر ہو جاتی تھی. لیکن جب آپ کے سامنے جنت کا جب دوزخ کا ذکر کیا جاتا تو آپ نہیں روتے. کسی نے سوال پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس میں راز کیا کہ جب بھی قبر سے کھڑے ہوتے ہیں زاروں قطار روتے ہیں, ہچکیاں بچ جاتی, لیکن جب جنت کا ذکر ہوتا ہے یا جہنم کا عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کی آنکھیں پلکیں نہیں بھیگتی. اس میں راز کیا ہے؟ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ میں نے مدنی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. قبر پر اس لیے روتا ہوں, جہنم کے عذاب کا سن کر نہیں روتا, اور قبر کو تو دیکھ کر قبر کے سہانے کھڑا ہوگا اس لیے روتا ہوں, اس لیے ہوں بکا کرتا ہوں کہ آقا نے بتایا ہے کہ یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. جو قبر سے قبر کے امتحان سے سلامت گزر گیا اس کا جہنم میں جانے کا امکان نہیں. تو چونکہ یہ پہلی منزل یہی ہے, مجھے اس منزل سے ڈرا تھا جہنم کا یا جنت کا مرحلہ, وہ تو آگے کا مرحلہ, تو یہ تو پہلا مرحلہ ہے. جہاں سے بچ گئے تو آگے اللہ کی رحمت استقبال کرے گی, اگر یہیں سفر ہو گئی تو پھر آگے کا مقصد خدا حاضر ہے, آگے بھی جنت کا کہاں امکان ہے. تو اس لیے کیونکہ قبر جو ہے وہ یہ انسانی کامیابی کا پہلا مرحلہ ہے, جو جہاں سے کامیاب گزر گیا پس آگے اس شخص کے لیے اللہ کے انعامات کے دروازے کھلے. اس لیے یہی وجہ ہے کہ میں جب قبر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو روتا ہوں, یہاں سے بچ گیا تو جہنم سے تو خود بخود بچ جاؤں گا. اسی طرح ہر بگوسی خود ہی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یوسف نے تو عمل کافر کی قبر ہی کس آدمی ہوتی ضرور تمین, فرماتے ہیں کہ کافر کی قبر پر یعنی کافر پر قبر کے اندر 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں, 99 سانپ اس کی قبر پر مسلط کیے جاتے ہیں, جو اس کو کاٹتے ہیں اور ڈستے رہتے ہیں جہاں تک کہ قیامت تک اس کو ڈستے رکھے. 99 سانپ اس شخص پر مسلط کر کے جاتے ہیں جو حالت کفر میں مر جاتا اور یہاں تک کہ قیامت تک ڈستے رہیں گے. اور ان سانپوں کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک سانپ, وہ سانپ جو کافر پر مسلط کیے جاتے ہیں ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک سانپ زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک زمین پر سبزہ اگنا بند ہو جائے. ایک سانپ اگر زمین پہ پھونک مار دے تو قیامت تک سبزہ اگنا بند ہو جائے, اور یہ 99 سانپ ایک کم 100 سانپ اس کافر کے جسم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں. یہ سنن دارمی کی حدیث ہے. اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور قبر کے عذاب کا ذکر کر کے کہنے لگی کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچا رکھے. اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کیا کہا, کیا قبروں میں بھی عذاب ہوگا, کیا قبروں میں بھی گرفت ہوگی؟ اس پر آ کر یہ بوڑھا نے ارشاد فرمایا ہاں نعم عذاب القبر حق, ہاں قبر کا عذاب پر حق ہے. اور یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا. اور سنن نسائی کی حدیث آپ ایک جہاں ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قدموں سے لپٹ جانے سے خدا جنت عطا فرما دیتا ہے, جب وہ نبی قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے تو حاضرین ہمیں تو کتنے درجے یعنی قبر کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں کس کس طرح قبر کے عذاب سے پناہ نہیں مانگنی چاہیے, ہمیں کیسے پناہ نہیں مانگنی چاہیے. تو خالق کائنات کے محبوب ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اور اس طرح تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا جناب جب بھی کسی مسجد کی تدفین سے فارغ ہو جاتے تو وہاں کھڑے ہو کر فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے توبہ کرو, استغفار کرو, اور اس سے یعنی اس کی ثابت قدمی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو, کیونکہ اب اس شخص سے سوال کیے جانے والے, اس سے پوچھا جانے والا. اس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا جناب نے ارشاد فرمایا کہ قال ان الموتى لا يعذبون في قبورهم حتى ان البهائم لا تسمع اصواتهم. آقا فرماتے ہیں کہ بے شک گناہ گار مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے جہاں تک کہ درندے بھی ان کی چیخوں پکار کی آواز کو سنا سکتے. اور پھر وہ خوش نصیب لوگ کہ جنہیں عذاب قبر سے نجات دی جاتی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اس کے حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں مسلم یموت یوم الجمعہ اور لیلت الجمعہ الا وقاہ اللہ سترۃ القبر. آقا فرماتے ہیں کہ وہ شخص وہ خوش نصیب مسلمان جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہوتا ہے اللہ پاک اسے قبر کے عذاب سے بچا دیتا.
سبحان اللہ,
سبحان اللہ. عذاب قبر کے فتنہ سے اللہ پاک اس کو بچا دیتا. اور اسی طرح حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بشمار روایات انہوں نے انتقال سے نقل کی اور سمجھتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے ایک باغ میں گئے اور آپ خچر پر سوار تھے اور ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے تو یکایک خچر وہاں سے اس طرح گھبرا کر ہٹا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس خچر سے جنہیں اپنی سواری مبارک سے نیچے زمین پر تشریف لانے کے قریب ہو گئے تو دیکھا اچانک دیکھا کہ وہاں پر پانچ چھ قبریں ہیں جسے خچر اچانک ڈر کر نیچے ہٹا. آگے دیکھا تو پانچ چھ قبریں. آگے دو جہاں پر سب نے پوچھا کہ کوئی پہچانتا ہے ان قبر والوں کو, یہ کن کی قبریں ہیں؟ ان پر ایک اتحاد نے کیا اللہ ہاں میں ان کو جانتا ہوں. آپ نے سمجھا کہ یہ کس حالت میں مرے؟ پوچھا حضور نے کس حالت میں مرے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ شرک کی حالت میں مرے. پھر آپ نے سمایا کہ اگر یہ دفن نہ ہوئے ہوتے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو قبر کی عذاب کی آواز بھی سنا دی اور خدا تمہیں جو ان پر عذاب ہو رہا ہے ان مشرکوں پر اللہ پاک تمہیں اگر میں کہتا اور اگر مجھے تمہارے ڈر اور خوف کا خیال نہ ہوتا تو ابھی ہم تمہیں ان پر ہونے والے عذاب کی آواز کو بھی سنا سکتے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے واسطے اس کی قبر باغ ہو جاتی ہے, گلستان بن جاتی ہے, باغ بن جاتی ہے اور ستر گز تک قبر جو ہے وہ کشادہ کر دی جاتی ہے, روشن ہو جاتی ہے اور جیسے کہ چودہویں رات کی چاندنی ہوتی ہے. پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ من آرد عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. یعنی جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا, اللہ پاک کی شان ہے, جس نے میرے ذکر سے من آرد عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا, میرے تعلق سے منہ موڑ لیا اور میرے ذکر سے منہ موڑ لیا, میرا ذکر نہ کیا اور میرے ذکر سے منہ موڑ لیا, تب میں اس شخص کی زندگی اس کے واسطے تنگ کر دوں گا اور قیامت کے روز ایسے شخص کو اندھا اٹھاؤں گا جو میرا ذکر نہیں کرے گا, جو مجھے یاد نہیں کرے گا. ایسا شخص خارج قیامت کے ساتھ ہے کہ میں قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھاؤں گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ یہ آیہ کریمہ کن کے بارے میں نازل ہوئی. اس پر آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے ہاں یعنی اس کی ذات سے کفر کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں, یہ آیہ کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. اور اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقام بدر کے قبرستان میں میرا گزر ہوا, بدر کے مقام پر اس مقام سے مقام کے قبرستان سے میرا گزر ہوا, میں نے دیکھا کہ ایک قبر گھٹی. اب لوگوں نے دیکھنے والوں نے قبروں کو اور قبر والوں کو کس حال میں دیکھا؟ یہ سمجھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقام بدر کے قبرستان میں میرا گزر ہوا, میں نے دیکھا کہ قبر گھٹی اور اچانک اس قبر کے اندر سے ایک مردہ نکلا اور اس کی گردن میں لوہے کا توک تھا. قبر گھٹی, اس میں سے مردہ نکلا اور اس مردے کی گردن میں لوہے کا توک تھا. اس نے مجھے پکارا, اے اللہ کے بندے, اے عبداللہ, مجھ کو پانی پلاؤ. مجھے تعجب ہوا, پھر میں نے دیکھا کہ ایک مرد اور نکلا اور اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا. اس نے مجھے پکار کر کہا کہ عبداللہ, خبردار, اس کو پانی نہ پلانا, یہ کافر ہے. اور اس کو کوڑا مارنے لگا اور کوڑوں کی اس پر بارش برسا دی یہاں تک کہ وہ دوبارہ قبر کے اندر چلا گیا. ایک شخص کے ساتھ نکلا, اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا, کہا کہ خبردار, اس کو مت پانی پلانا, کوڑے مارتا مارتا دوبارہ اس کو قبر کے اندر اس نے اتار دیا. اور یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا, سرکار کی بارگاہ میں پہنچا اور اس واقعہ کو میں نے سنا, میں نے ایسا منظر دیکھا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس کو کوڑے مارے جا رہے تھے, قبر پھٹنے سے جو باہر نکلا, جو تجھ سے پانی مانگ رہا تھا, وہ اللہ کے دین کا دشمن ابو جہل تھا. ابو جہل تھا, اور ابو جہل پر ہونے والا عذاب خالق کے کائنات نے حضور علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اسی دنیاوی زندگی میں دکھایا, تاکہ دنیا والوں کے لیے عبرت کا ایک سبق وہ دنیا تک پہنچا دیں کہ اللہ اور اس کے دشمن, اس کے دین کے اور محمد مصطفیٰ کے دشمنوں کا عالم بننے کے بعد ایسا ہی ہوا سکتا. اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک بار مقام اصحابہ کی طرف گزرا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص قبر سے نکل کر میری طرف چلا, قبر پھٹی اس میں شخص نکلا اور میری طرف اس نے بڑھنا شروع کر دیا. سمجھتے ہیں کہ اس کا چہرہ اور سر آگ سے بھرا ہوا تھا اور تمام بدن اس کا زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا تھا, اور اس نے فریاد کی کہ اے اللہ کے بندے مجھے پانی پلا. اچانک میں نے دیکھا کہ اسی قبر سے ایک اور آدمی نکلا, اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا, کوڑا پکڑا ہوا ہے. اس نے آواز دی کہ خبردار, اس کو پانی کا گھونٹ مت پلانا, اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر دوبارہ قبر کے اندر لے گیا, اور یہاں تک کہ دونوں اس قبر میں اتر گئے. اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ حال دیکھ کر میری سواری کی اونٹنی بھاگی اور میں اس کو سنبھال نہ سکا اور ایک مقام پر پہنچا, اور وہاں پہنچ کر میں نے اونٹنی بٹھائی اور مغرب و عشاء کی نماز پڑھ کر روانہ ہوا, اور صبح ہوتے ہی مدینہ پاک پہنچا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا. کس طرح دیکھا ہے کہ قبر کھڑی ہے, اس میں شخص نکلا ہے, اس کو عذاب ہو رہا, اس نے مجھے پانی مانگا, پھر اس کے بعد ایک اور شخص نکلا, اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا, وہ تو مار رہا تھا, اور اس نے مجھے پانی پینے سے روکا, پھر وہ دونوں قبر کے اندر اتر گئے, اور قبر جس طرح پھٹی تھی اس طرح دوبارہ وہ مل گئی. یہ کیا منتر تھا, یہ کیا عالم تھا, وہ شخص کون تھا؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھے آدمیوں کو بلایا, طلب فرما دیا, جتنے بوڑھے تھے ان کو بلا لیا اور فرمایا کہ مجھے فلاں مقام پر ایک قبر ہے, فلاں مقام پر ایک شخص ہے, مجھے اس شخص کا حال بتاؤ, وہ شخص کیسا تھا, اس کی زندگی کیسی تھی, اس کے چھوڑ روز کیسے تھے, کیسے تھے. ایک بوڑھے نے کہا, امیر المومنین میں جانتا ہوں کہ وہ ایک قبیلے کا آدمی تھا اور وہ جاہلیت کے زمانہ میں مرا تھا, اور یہ وہ شخص تھا کہ اگر اس کے گھر میں مہمان آ جاتا تھا تو وہ مہمانوں کو مہمانوں کا حق نہیں دیا کرتا, مہمانوں کی تکلیف نہیں کیا کرتا تھا, مہمانوں کی عزت نہیں کیا کرتا تھا, اور مہمانوں کا حق کبھی نہیں ادا کرتا تھا, گویا انسانیت کی تذلیل کیا کرتا تھا. کہ اللہ پاک نے اس بد عملی کے سبب سے خالق کائنات نے مرنے کے بعد اس شخص کو قبر کے عذاب میں مبتلا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا, آقا نے فرمایا کہ ایک شخص بڑا متقی اور پرہیزگار تھا, جب اس کا انتقال ہوا اور دفن کر کے سارے لوگ جب روانہ ہوئے تو اللہ نے عذاب کے فرشتے کو حکم دیا کہ فرشتے اس کو پکڑ لے اور اس کو پکڑ کر دورے مارنا شروع کر دیا. اب فرشتے نے دورا مارنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا, اللہ اے مولا, میں تو تیرا بڑا تابے دار بندہ تھا, بڑا فرمانبردار بندہ تھا, یہ مجھے دورے اور کوڑے کس سبب سے مارے جا رہے ہیں؟ اس پر خالق کائنات کے حکم سے اس فرشتے نے یعنی اس شخص کو دورے مارنا شروع کر دیے, اور کسی چیز کا انتظار نہیں, اللہ کا حکم دیکھا اور اس کو 50 دورے مارے, اور 50 دورے کھانے کے بعد جب اس کے دوروں میں کچھ کمی ہوئی تو یہاں تک کہ حکم ہوا کہ ایک دورا مارو. پھر جب وہ فرشتہ نے ایک دورا مارا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی. آگ سے بھرنے کے بعد وہ شخص عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا, اور جب اس عذاب سے کچھ افاقہ ہوا تو فرشتہ سے پوچھا کہ میں تو ساری زندگی عبادت کرتا رہا ہوں, اللہ اللہ کرتا رہا ہوں, بھائی مجھے یہ کس جرم میں, کس عمر میں مجھے عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے؟ اس پر فرشتہ نے جواب دیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن تو نے بغیر وضو کے نماز ادا کی, بغیر وضو کے تو نے ایک دن نماز ادا کی تھی, اور اللہ پاک نے بے شک تیری نیکیاں ہیں, تو عبادت گزارتا, وہ تقی تھا پرہیز, لیکن بغیر وضو کے نماز ادا کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ خالق کائنات کی طرف سے تجھ پر عذاب مسلط ہو گیا. ایک دن تو نے بغیر وضو کے نماز ادا کی, ایک تو یہ وجہ تھی, اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک دن تو کہیں سے جا کہیں گزر رہا تھا, جا رہا تھا,
کہ راستے میں ایک شخص مظلوم تھا, مدد کا مستحق تھا, مدد کا طلبگار تھا. اس نے تجھے آواز دی تھی, او اللہ کے بندے میں مظلوم ہوں, میں مجبور ہوں, میں مقہور ہوں, اور خدا کے نام پر میری مدد کر, مجھے اس مصیبت سے نجات دے, اس اذیت سے نجات دے, اس مصیبت سے نجات دے. تو اپنے تقوی کے نشے میں اتنا بدمت تھا کہ تو نے اس مظلوم کی آواز پر کان نہیں دھرے. ایک وہ وجہ تھی, ایک تیری یہ وجہ تھی کہ ایک مظلوم شخص تجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا, مگر تو نے اس شخص کی مدد نہیں کی. لے ساری زندگی کا تقوی تیرا ایک طرف رہ گیا, اور دو باتوں کا عذاب تجھے جہنم کے, تجھے قبر کے اندر مل رہا, اور اللہ کی طرف سے عذاب جس پر مسلط ہو گیا. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں چند مردوں کو دیکھا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں چند مردوں کو دیکھا کہ ملائکہ ان کے گوشت کو آگ کی کینچی سے کاٹ رہے, ان کے گوشت کو آگ کی کینچی سے ملائکہ کاٹ کے چلے جا رہے. اور میں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے بڑا سخت بدبودار, نہایت گندگی والا, اور اس میں سے شور کی آواز ہے, اس میں سے فریاد کی آوازیں آ رہی ہیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے آپ ایک دوسرے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جواب دیا گیا کہ یہ عورتیں ہیں, اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو اچھے اچھے لباس پہنتی تھیں, ناجائز کاموں پر گھر سے نکل کر روانہ ہو جائے. یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو بدکاری کی غرض سے گھر سے نکلا کرتی تھیں, اچھے اچھے لباس پہنا کرتی تھی تاکہ وہ دوسروں کی نظر میں محبوب بن جائیں, اس نیت کے ساتھ دکھانے کے لیے. تو خالق کائنات نے یہ عذاب ان پر مسلط فرما دیا. اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ آدھا بدن ان کا نہایت خوبصورت اور آدھا بدن انتہائی درجے کا بدصورت ہے. ان لوگوں نے آب حیات کے اندر غسل کیا تو تمام بدن ان کا خوبصورت ہو گیا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ آدھا بدن غلیظ تھا, آدھا صحت مند تھا, ان کو آب حیات کے اندر غسل دیا گیا, دھویا گیا, نہلایا گیا, اور آب حیات میں غسل دینے کے بعد ان کا جسم سارے کا سارا درست ہو گیا اور ان کی بدصورتی جاتی رہی. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اچھے کام کرتے تھے, لیکن اچھے کاموں کے ساتھ کبھی کبھی ان سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو جاتے تھے, کبھی کبھی گناہ بھی کر لیتے تھے. تو خالق کے کائنات نے اپنے فضل سے ان گناہ گاروں کو آب حیات میں غسل دے کر ان کے جسموں کو گناہوں سے پاک کر دیا. فضل کریں تے بکے جان میں مرگے منہ کالے, عدل کریں تے پھر پھر کمبن کچیاں شانہ والے, فضل کریں تے بکے جان میں مرگے منہ کالے. اسی طرح اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے جو شخص قوم لوط جیسا عمل کرے گا, قوم لوط جیسا عمل سمجھتے ہیں نا, بدکاری, مرد کی مرد کے ساتھ بدکاری. آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص قوم لوط جیسا عمل کرے گا, میری امت میں سے جو شخص یہ کام کرے گا, اب کیا ہوگا؟ اس کو گھسیٹ کر اس کی قبر قوم لوط کی طرف اس شخص کو پہنچا دے گی. وہ شخص اپنی قبر میں نہیں رہتا, دفن کرنے کے بعد اس کی قبر سے اس کو نکال دیا جاتا. اور آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ عمل کرے گا, اس کو گھسیٹ کر اس کی قبر قوم لوط کی طرف پہنچا دے گی, اور قیامت کے دن اس کا حشر بھی لوط کی قوم کے ساتھ ہوگا. ایمان والوں کے ساتھ خدا اس کو کھڑا کرنا بھی دوبارہ نہیں. چنانچہ تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے کہ ایک شخص ایک مقام پر مرا, تاریخ ابن عساکر, ایک شخص ایک مقام پر مرا اور اسے اسی جگہ دفن کر دیا گیا جہاں وہ مرا. تیسرے دن اس کی قبر کھودی گئی تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ تیسرے دن دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ کل تختے درست تھے, جو قبر کے تختے ہوتے ہیں میت کے اوپر جو رکھے جاتے ہیں وہ پورے اور درست ہیں, اپنی جگہ سے نہیں ہلے تھے, لیکن اندر سے وہ تختے ایک تختے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اندر سے میت غائب. سمجھتے ہیں کہ پھر ہم لوگوں نے وقی بن جراح رحمت اللہ علیہ سے اس کا حال دریافت کیا. انہوں نے جواب دیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قوم لوط جیسا عمل کرتا ہے, وہ شخص اپنی قبر میں رہتا ہی نہیں, اس کی قبر کھینچ کر اس شخص کو اٹھا کر وہاں پھینک دیتی ہے کہ جہاں لوط علیہ السلام کی قوم, بدکار قوم جو ہے وہ وہاں جہاں دفن کی گئی, اس قوم کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا ہے, اور قیامت کے روز اسی
یعنی قوم کے ساتھ اس لوٹی کا لبادت کرنے والے کا اسی قوم کے ساتھ حشر ہوگا کہ جس قوم پر اللہ پاک نے عذاب اسی گناہ کے سبب مسلط فرما دیا اور پوری کی پوری قوم یعنی اٹھا کر بلندیوں سے اٹھا کر اس قوم کو زمین پر پٹک دیا گیا تھا، ہلا کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک راوی فرماتے ہیں کہ میں ایک قبیلہ کے پاس گیا، وہاں ایک قبر تھی، اثر کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ قبر پھٹ گئی، میرے دیکھتے دیکھتے وہ قبر پھٹی اور اس میں سے ایک آدمی نکلا، اس کا سر گدھے کا تھا، بڑی اہم قابل غور روایت، اچانک سر اس نے قبر سے نکالا، سر نکالا، قبر پھٹی، دیکھا کہ اس کا سر گدھے کا سر ہے اور پورا جسم اس کا آدمی کا جسم ہے، اور اس نے تین بار گدھے کی طرح ہینگ ہینگ کر آواز نکالی، تین بار گدھے کی طرح آواز نکالی، اور اس کے بعد وہ شخص قبر میں چلا گیا اور قبر برابر ہو گئی، قبر پھٹی، سر باہر نکلا اس مردے کا، کہ جس کا سر گدھے کی طرح تھا، باقی سارا جسم انسان کا تھا، آدمی جیسا تھا، پھر اچانک وہ قبر تین بار اس نے گدھے کی طرح ہینگا، آواز نکالی، پھر قبر میں گھسا، قبر بند ہو گئی، پھٹی ہوئی قبر دوبارہ آپس میں مل گئی۔ تو سمجھتے ہیں کہ میں مجھے تجسس پیدا ہوا، یہ شخص کون ہے، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون تھا اور دنیا میں کیا کرتا تھا، مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو شراب پیا کرتا تھا اور شراب پینے کا گھنونا گناہ کیا کرتا تھا، اور اس کی ایک ماں تھی، جب ماں اس کو نصیحت کرتی کہ بیٹا یہ شراب جلدی پی جائے، اسے نہ پیا کرو، تو وہ ہمیشہ ڈانٹ دیتا تھا اپنی ماں کو اور کہا کرتا تھا مائی تجھے کیا ہو گیا ہے، ہر وقت گدھے کی طرح ہینگتی رہتی، اپنی ماں کو کہتا تھا کہ کیا ہو گیا ہے تجھے کہ ہر وقت گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے، گدھے کی طرح کپاتی رہتی ہے، گدھے کی طرح ہر وقت بولتی رہتی ہے، تو چپ ہونا نہیں جاتا، ماں کو ڈانٹ دیتا تھا۔ اللہ پاک نے اس شخص کی اس بدکولی کے سبب باری کی کائنات میں مرنے کے بعد جو ماں کو گدھے کہا کرتا تھا، مرنے کے بعد اللہ پاک نے اس کا سر گدھے کا بنا دیا، اور یہ شہزاد تھا کہ جب بھی اثر کا وقت آتا اس وقت اس کی قبر پھٹتی تھی، وہ نکلتا گدھے کے سر والا، تین بار آواز نکالتا، پھر قبر میں گھس جاتا اور قبر دوبارہ اس رابط میں مل جاتی۔ اس میں دو پہلو، ایک تو شراب اور دوسرا ماں کی بے ادبی، ماں کی گستاخی، خالق کے کائنات نے اس کو گوارا نہ فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد کو غسل دینے جن کو بلایا گیا، مجھے بلایا گیا کہ آئیے وہاں سے مر گیا ہے، اس کی مسجد کو غسل دے دیں، فرماتے ہیں کہ میں جب غسل دینے لگا اور اس کے چہرے سے میں نے جب کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ اس شخص کی گردن کے اوپر سانپ لپٹا ہوا ہے۔ مجھے تعجب ہوا، لوگوں نے بیان کیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی گردن سے سانپ لپٹا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنی زندگی میں حضور علیہ السلام کے صحابیوں کو برا کہا کرتا تھا، مصطفیٰ کے یاروں کو برا کہا کرتا تھا اور صحابہ کا ادب نہیں کرتا تھا، احترام نہیں کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زیاد کے سمجھے اسی طرح ایک اور روایت ہے، عصمت عبادانی سے رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک میدان میں گیا اور ایک گرجا دیکھا، اور دیکھا کہ اس کے حجرا میں ایک پادری بیٹھا ہوا، اور میں نے اس سے کہا کہ وہ ایک عجیب چیز جو تم نے دیکھی ہے وہ مجھے دکھاؤ۔ اس نے بیان کیا اور کہا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک سفید چڑیا شتر مرغ کے برابر اس پتھر کی چٹان پر بیٹھی، اس نے قید کی اور ایک سر پھر یعنی پھر پنڈلی نکلی، جب قید کرتی تھی تو کسی عذاب پر تو وہ عذاب فوراً دوسرے عذاب سے مل جاتا تھا، یہاں تک کہ ان عذاب میں ایک مرد بیٹھا ہوا تیار ہو گیا، یعنی شتر مرغ کے برابر ایک چڑیا ایک چٹان پر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بیٹھی ہے، اس نے قید کی، ایک پنڈلی نکلی، پھر قید کی، پھر دوسرا عذاب نکلا، پھر قید کی، بازو نکلا، قید کی، پھر دوسرا بازو نکلا، یہاں تک کہ ظاہری اعضاء جب سارے نکل آئے اور مکمل ہو گئے تو وہ اعضاء آپس میں مل گئے اور ایک شخص ایک مرد کا جسم وہاں بن گیا، اور جب اس نے کا قصد کیا تو چڑیا نے چونچ ماری اور ایک ایک عزب کر کے اس کے تمام اعضاء کو کھا گئی۔ وہ اٹھنے لگا، اس پاج نے یہ قصہ بیان کیا، اٹھنے لگا، چونچ ماری، اس کے بازو کو کھا گئی، دوسرے بازو کو کھا گئی، اس کے دانتوں کو کھا گئی، اس کے سر کو کھا گئی، اس کے دانت کو کھا گئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا اور یہ واقعہ ایک بار نہیں بلکہ کئی دن تک برابر ہوتا رہا، مجھے بڑا تعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پورا یقین ہوا، اور یقین ہوا کہ اس بدن کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے پھر زندہ کر دیتا ہے۔ ایک دن میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے پرندے، میں تجھ کو خدا کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ تو ذرا ٹھہر جا، میں اس آدمی سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے ہم کلامی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عذاب جس پر مسلط کیوں ہوا،
کہ یہ یعنی یہ جانور یہ پرندہ کیا کرتا ہے, تیرا بازو نکلتا ہے اندر سے, اس کی کیا کے اندر سے شیطانیں نکل آتی ہیں, تیرا دان نکل آتا ہے, تیرے آزار نکل آتے ہیں, پھر وہ مل جاتی ہیں, تو اٹھنا چاہتا ہے وہ, پھر اپنی سوت مارتی ہے, تجھے کھا جاتی ہے, حرف کر جاتی ہے. یہ عذاب کئی دن سے میں تجھ پر دیکھ رہا ہوں, اور پرندے تجھے خدا کا واسطہ ہے, خیر جا, میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, استقرار کرنا چاہتا ہوں, میں اسے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عذاب اس کو کیوں ہوا. اب میں چاہتا ہوں کہ وہ قصہ مجھ سے بیان کرے. وہ اس پادری نے کہا کہ اللہ پاک نے اس چڑیا کو زبان کی, اور وہ نہایت فصیح زبان میں وہ چڑیا مجھ سے گفتگو کرنے لگ گئی. اس نے مجھ سے کلام کیا اور عربی میں کہا, عربی میں کہا, فصیح زبان سے عربی میں کہا کہ سارا عالم میرے رب کی ملکیت ہے, اس کی ہمیشہ ہے, وہ کل چیزوں کو فنا کرتا ہے لیکن خود فنا نہیں ہوتا. کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اس کو فنا نہیں ہے. میں ایک فرشتہ ہوں, اس چڑیا نے کہا, شکر مورت کے برابر کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں, اور خدا نے مجھے اس کے اوپر مقرر کر دیا کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے. پھر میں نے کہا کہ اے مرد گناہ گار, تو کون ہے؟ اس مرد سے سوال کیا جس کے عذاب بکھرتے تھے, پھر جڑتے تھے, عذاب میں مبتلا تھا. پوچھا کہ تو کون ہے, تجھے کس سبب سے یعنی اس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے اور تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو قتل کرنے والا بدبخت ہوں, میں وہ شخص ہوں کہ جس نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ ابن ملجم کا نام سنا نا آپ نے, یہ وہ ابن ملجم, کہ میں وہ بدبخت ہوں کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کو قتل کیا, اور پھر جب میں قتل کیا گیا اور اللہ کے سامنے میری روح پیش کی گئی تو مجھ کو میرا نامہ اعمال دیا گیا, اس میں سب کچھ نیکی و بدی لکھی تھی جو میں نے کی تھی جب سے میری ماں نے مجھ کو پیدا کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے تک, اور پھر خالق کائنات نے مجھ پر یہ فرشتہ مقرر کر دیا اور مجھ پر میرے عذاب کے واسطے قیامت تک خالق کائنات نے اس فرشتے کو مقرر کروا دیا. اب قیامت تک یہی عذاب مجھے ہوتا رہے گا. اس کے بعد چڑیا نے چونچ ماری اور اس کے ہر عذر کو کاٹ کاٹ کر کھا لیا اور اڑ گئی, اور اس روایت کو یعنی اور بھی راویوں نے اور ابن اساتر نے, ابن نجار اور دیگر اور راویوں نے بھی اس کو نقل کیا. یعنی اس ملسلے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی کے اندر جو اعمال کرتا ہے وہ اعمال اگر اچھے ہوں, ایک عمل بھی ایسا نہیں جو اللہ کی بارگاہ سے ضائع ہو جائے, اور اگر بدی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ سے انسان تائب نہیں ہوتا, معافی نہیں مانگتا, تو پھر مرنے کے بعد اس کو اس طرح خالق کائنات عذاب سے مسلط کرواتا. جہاں میں تو بات رکھتا ہوں کہ انسان کا جسم مرتا ہے, یہ بات یاد رکھیں, جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی, جب روح زندہ رہتی ہے, اور روح اگر انسان بدیاں کرتا رہے تو روح بدکاری میں مبتلا رہے گی, وہ روح عذاب میں مبتلا رہے گی, اور اگر انسان نیک اعمال کرے گا تو روح اچھی ہوگی, پاکیزہ ہوگی. اور پھر مرنے کے بعد جو لوگ قبر کے عذاب میں دیکھے گئے کافی لوگوں کے پاس, اور کس طرح لوگوں نے دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی یعنی انسان کا جسم مرتا ہے مگر روحیں زندہ رہتی ہیں, روحوں کو موت نہیں آتی, تو مرنے کے بعد روحوں کی اچھی حالت اور بری حالت, اور ساتھ کچھ یہ طرح کے واقعات, اس طرح کے واقعات, اور اس کے بعد یہ کہ وہ باتیں کہ جو اللہ پاک کے فضل و کرم سے قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہیں, نجات دیتی ہیں, کہ وہ باتیں, وہ اعمال کہ جن کو زندگی میں بجا لانے سے اللہ پاک انسان پر یہ عذاب اٹھا دیتا ہے, ان اعمال کا بیان کریں گے. اللہ پاک ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے, اللہ پاک ہمیں قبر کا خوف عطا فرمائے, ساری کائنات ہمیں اپنے ڈر کی کیفیات ہمارے دلوں میں پیدا کرے, تاکہ جب ہماری زندگی ہم سے لے لی جائے واپس تو خالق کائنات کے حضور اس کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر کے ہمیں اس کے انعامات کے مستحق قرار دے. اللہ ہمارے کو شکر فرمائے. ہمارے یہاں بھی گڑبڑا Yeah.
I'm خبر کا قبر کا نقشہ آنکھوں کے سامنے لائیں, آنکھیں بند رکھیں اور یہ تصور کریں کہ ہمیں دفن کر دیا گیا ہے, تختے لگا دیے گئے, مٹی ڈھال دی گئی. اب کون ہے جس کو صدا دیں, جو اپنے تھے وہ بھی چلے گئے, اب کون ہے جس کو صدا دیں جو اپنے تھے وہ بھی چلے گئے, بیگانے تھے محبتوں کے دعوے کرتے تھے وہ بھی چلے گئے, سب سے بڑا رشتہ ماں کا تھا وہ بھی چلی گئی, عظیم رشتہ باپ کا تھا وہ بھی چلا گیا, بھائی محبت کا دعویٰ کرتے تھے وہ بھی چلے گئے, سب جا رہے اور قدموں کی چاپ پا رہی ہے, سب چھوڑ کے جا رہے ہیں, اب اندھیرا ہے, تنہائی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, چند لمحوں میں فرشتے آئیں گے, اٹھا کے بٹھائیں گے اور بٹھا کر کہیں گے اٹھ, بتا دنیا سے کیا لے کے آیا, بتا کیا لے کے آیا, کیا لے کے آیا ہے, سب چھوڑ چکے ہیں, تنہائی ہے, تختے ڈال دیے گئے ہیں, منو من مٹی ہمارے اوپر ڈال دی گئی, اب ہوا نہیں آ سکتی, کہیں سے روشنی نہیں آ سکتی, کہیں سے روشنی نہیں آ سکتی, اگر چیخ اٹھے تو چیخ کی آواز باہر نہیں جا سکتی, یہ وہ خبر تھا زندگی کی سب سے بڑی حقیقت, ہائے ہائے تصور کریں کہ اس قبر کے اندھیرے میں کون آتا ہے, ماں چھوڑ جاتی ہے باپ چھوڑ جاتا ہے, آتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم کملی والا آتا ہے, مصطفیٰ آتا ہے, آؤ آج ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کر لو آقا, وہ لمحے جب وہ زندگی کی بڑی حقیقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی اور ہم قبر اندھیری کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے, یہ جوانیاں جن پہ ہم ناز کرتے ہیں, یہ حسن جس پہ ہم ناز کرتے ہیں, یہ توانائیاں جن پہ ہم ناز کرتے ہیں, یہ ظاہری نام و نمود, یہ شان و شوکت, یہ عہدے, یہ منصب, یہ جاہ و جلال جس پہ ہم ناز کرتے ہیں مٹی ہو جائے گا, سب خاک ہو جائے گا, سب مٹی ہو جائے گا, آپ کا کچھ بھی نہیں بچے گا, ایک چیز کام آئے گی وہ آپ کی نسبت ہوگی, وہ آپ کا تعلق ہوگا آقا, وہ آپ کا آنا ہوگا جو کام آئے گا, آپ دھیان ہی عرض کریں چاہتا, میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا.
Allah. Oh. اپنے نام پہ زد کے جانا سکھلا دے، تیری ہی آواز سنائی دے ہر سو، میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ
محمد وبارك وسلم. ربنا اسلم لنا انفسنا ويجمع فينا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على الأبرار يا عزيز يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رب کائنات ہم سب کی حال پر لطف کرم فرما. رب کائنات ہم سب کی حال پر لطف کرم فرما. رب کائنات ہماری اس حضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اور رب کائنات ہماری اس محفل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا ہمارے ایک ایک لمحے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. مولا ہمارے ایک ایک قدم کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. مولا ہمارے ایک ایک ثانیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. رب کائنات ہماری ایک ایک درد کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. رب کائنات ہمارے ذکر کے ایک ایک لمحے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. رب کائنات ان لمحوں کو ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا لے. مولا جو دنیا سے کٹ کر دنیاوی تعلقات سے کٹ کر دنیاوی مفادات سے کٹ کر دنیاوی بندوں سے کٹ کر اپنے آرام سے منہ موڑ کر نرم و گداز جسموں سے منہ موڑ کر مولا یہ جو لمحے تیرے لیے وقف کیے ہیں جو تیرے ذکر کے لیے وقف کیے ہیں جو تیری محبت میں تیرے لیے وقف کیے ہیں رب کائنات ان لمحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. رب کائنات ان لمحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. رب کائنات ان سانسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. رب کائنات ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. رب کائنات یہ ذکر کا صدقہ رحمتوں کے بادل اتار دے. اس ذکر کے صدقے میں کرم کے بادل اتار دے. اس ذکر کے صدقے میں بخشش کے بادل اتار دے. اس ذکر کے صدقے میں عنایات کے بادل اتار دے. رب کائنات ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے. مولا ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے. مولا ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے. رب کائنات ہمیں اپنے کرم کی چادر میں ڈھانپ لے. رب کائنات ہمیں اپنے فضل کی چادر میں ڈھانپ لے. رب کائنات ہم روح سے ہیں مولا ہم خطا کار ہیں مولا ہم گناہ گار ہیں. رب کائنات کوئی نیکی پلے نہیں ہے کوئی عمل پلے نہیں ہے. تیرے فضل کا آفرا ہے مولا خدا عطا کر. تیرے کرم کا آفرا ہے مولا کرم عطا کر. تیری رحمت کا آفرا ہے مولا رحمت عطا کر دے. مولا رحمت عطا کر دے. مولا تیری بھیک عطا ہے میں بھیک عطا کر. تیری خیرات کا آفرا ہے مولا خیرات عطا کر. تیری مسکراہٹ کا آفرا ہے مولا مسکراہٹ عطا کر دے. مولا تیرے قرب کا آفرا ہے قرب کی بھیک عطا کر. مولا تیری توجہ کا آفرا ہے توجہ عطا کر. رب کائنات ہمیں تمہارا قرب عطا فرما. رب کائنات ہمیں اپنا قرب عطا کر. رب کائنات ہمیں اپنی توجہ عطا کر. مولا ہمیں اپنی توجہ عطا کر. رب کائنات اپنی توجہ عطا کر. رب کائنات اپنی رحمت کے حصے کو عطا کر. رب کائنات اپنے کرم کے صدقے میں مولا ہماری لاج رکھ لے. رب کائنات ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. مولا یہاں سے کسی کو محروم نہ لوٹانا. مولا جہاں سے کسی کو خالی نہ لوٹانا. مولا محمد کے صدقے میں سب کی جوڑی کر. مولا محمد کے صدقے میں سب کی جوڑی کر. محمد کے صدقے میں سب کی جوڑی بس ہے. اس سے بڑا واسطہ تیری بارگاہ میں مخلوق میں نہیں ہے مولا. تیری مخلوق میں اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں مولا. تیری مخلوق میں تیرے محمد سے بڑا کوئی نہیں مولا. ہم اس کا واسطہ دے دیں اس کا واسطہ قبول کر. مولا ہمارے یہ رحمتوں کے دروازے کھول دے. مولا ہمارے یہ کرم کے دروازے کھول دے. مولا ہمارے یہ کرم کے دروازے کھول دے. مولا ہمارے لیے کرم کے دروازے کھول دے. مولا تجھے کملی والے کا واسطہ تجھے کملی والے کا واسطہ تجھے پیارے کملی والے کا واسطہ مولا تجھے تیرے محمد کا واسطہ تجھے کملی والے کا واسطہ تجھے مصطفیٰ کی مسکراہٹ کا واسطہ تجھے مصطفیٰ کی زلفوں کا واسطہ تجھے مصطفیٰ کے سینے کا واسطہ تجھے مصطفیٰ کے ہاتھوں کا واسطہ تجھے مصطفیٰ کے قدموں کا واسطہ. رب کائنات دامن محمد کا صدقہ ہم کو بھی اپنے دامن میں لے لے. اپنی رحمت کے دامن میں لے لے. اپنے فضل کے دامن میں لے لے. اپنے کرم کے دامن میں لے لے. مولا یہ تیرے محبوب امت تیرے محبوب کے امتی مولا تیرے محبوب کے گناہگار امتی اپنا آرام چھوڑ کر تیرے ذکر کے لیے آئے ہیں مولا. ان کا ذکر قبول کر لے مولا. انسان قبول کر لے. رب کائنات ان گانا قبول کر لے. رب کائنات ان کا ایسے لمحہ قبول کر. رب کائنات نرم و گداز بستر چھوڑ کر آئے ہیں مولا. تو ان کی قبروں کو مولا نرم و گداز بنا دے. رب کائنات رب کائنات ہمارے حال پر لطف کرم فرما. مولا ہماری قبروں کو منور کر دینا. مولا اپنے جنموں سے ہماری قبروں کو منور کر دینا. مولا ایمان کی موت عطا کرنا. مولا ایمان کی موت عطا کرنا. ہمیں خبر نہیں کون سا لمحہ کون سا لمحہ ہمارے جسم سے روح کو نکال کے لے کر آئے. مولا جب روح تیری
بارگاہ میں جائے تو شرمندہ نہ ہو۔ خدا جب تیرے حضور قیامت میں کھڑے ہو کر جواب دینا بولے تو مولا مولا جب تو کہے میرے بندے میرے لیے کیا لایا ہو تو مولا ہمارا دامن تیری رضا سے خالی نہ ہو، ہمارا دامن تیری رضا سے خالی نہ ہو، اور ہم پکار کر کہے مولا دیکھ دنیا سے محمد کی محبت لائے حضور کی محبت لائے حضور کا قرب لائے حضور کی توجہ لائے رب کائنات محبت ہے مصطفیٰ کو ہماری زندگی اور آخرت کا سہارا بنا دے ہمارا سرمایہ بنا دے۔ مولا جب قبر کے اندر اٹھا کر بٹھایا جائے اور ہم سے پوچھا جائے مرنا بک رب کائنات اپنے جنگوں کی خیرات عطا کر دے، بولا اس وقت ہمیں اپنی پہچان عطا کر دے، بولا اس وقت ہمیں اپنی پہچان عطا کر دے، بولا ہمارے سارے سب کو گرم کر دے، بولا ہمیں تو تجھ سے مانگنے کا فکر نہیں، بولا ہم تو مانگنے میں پتہ نہیں کیا کیا گستا کیا کرتے، بولا ہمارے مانگنے میں غلطی ہو تو معاف کر دینا، ہماری حاضری میں غلطی ہو تو معاف کر دینا، رب کائنات ہمارے فکر میں غلطی ہو تو معاف کر دینا، مولا اس حاضری میں غلطی ہو تو معاف کر دینا، مولا کچھ بھی تیری شان کے لائق نہیں، ہماری عبادتیں تیری شان کے لائق نہیں، ہمارے فکر تیری شان کے لائق نہیں، مولا ہمارے فکر تیری شان کے لائق نہیں، رب کائنات ہماری دعائیں تیری شان کے لائق نہیں ہے، رب کائنات تو ہی ہے ہمارا فرض رکھنے والا ہے، مولا ہمارا فرض رکھنے، مولا ہمارا فرض رکھنے، مولا دنیا آخر سے ہمارا فرض رکھ لے، مولا دنیا آخر سے ہمارا فرض رکھ لے، مولا دنیا آخر سے ہمارا فرض رکھ لے، مولا حضور علیہ السلام کا آگے کو یہاں کا پور بتا کر مدینے کی گلیوں میں چلنا نصیب کر، مدینے کی گلیوں کی خاص نصیب کر، مدینے کی گلیوں کا پور نصیب کر، رب کائنات اپنی ذات کا پور عطا فرما، رب کائنات اپنی رحمت کا پور عطا فرما، رب کائنات حاضری میں جتنے جو نیک جائز مراد مانگی ہے مولا سب کو عطا کر دے، مولا سب کو وہ نیک مراد عطا کر دے، مولا سب کو وہ نیک مراد عطا کر دے، مولا جتنی خواتین اس مجلس میں شریک ہے مولا سب پر کرم فرما، رب کائنات جتنی خواتین اس مجلس میں شریک ہے مولا سب پر کرم فرما، رب کائنات جتنی خواتین جتنی بچیاں اس مجلس میں شریک ہے رب کائنات دامن محمد مصطفیٰ کا صدقہ مولا اپنی رحمت کے دامن میں ان کو لے دے، اپنے کرم کے دامن میں لے دے، فاطمہ الزہرا کا صدقہ رب کائنات ان کی زیادہ عزت کی حفاظت فرما، رب کائنات ان کی نائے ان کی نیک جائز مراد پوری فرما، ان کی خواہشات پوری کر دے، رب کائنات حضرت زینب کا صدقہ عطا کر دے، حضرت فاطمہ الزہرا کا صدقہ بھیج دے دے، رب کائنات حضرت شہبانو کا صدقہ اس کو بھیج دے دے، رب کائنات حضرت سکینہ کا صدقہ بھیج دے دے، رب کائنات حضرت صغرا کا صدقہ اس کو بھیج عطا کر، رب کائنات حضرت عائشہ کا صدقہ بھیج عطا کر دے، رب کائنات حضرت خدیجہ کا صدقہ بھیج عطا کر دے، رب کائنات محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جالے میں پاک صدقے میں مولا ہم سب کی حال پر دو کرم فرما، مولا جتنے بوڑھے اس بچت میں شریک ہیں رب کائنات سب کو ایمان کی دولت عطا کر، 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 رب کائنات یہ زندگی کی آخری فصل ہے مولا، مولا اپنی رحمت میں سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھانا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھانا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے اٹھانا، مولا جتنے جوان شریک ہیں مولا وہ اپنی جوانیاں لے کر کے بارگاہ میں آ گئے، مولا انہوں نے اپنی جوانیاں تیرے ذکر کے یہ چندن ہے اپنی جوانیاں تیرے ذکر کے لیے وقف کر دی، مولا ان کی حاضری کو قبول کر، رب کائنات ان کی حاضری کو قبول کر دے، رب کائنات ان کی حاضری کو قبول کر، مولا جتنے بچے شریک ہیں سب کی حاضری کو قبول کر، سب کی حاضری کو قبول کر، ہم سب کے حال پر لطف و کرم کر، ہم سب کے حال پر لطف و کرم کر دے، ہم سب کے حال پر لطف و کرم کر دے، رب کائنات پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پوری امت محمد مصطفیٰ کی حفاظت کر، رب کائنات ارض عراق پر تیرا دشمن قبضے اور دشمن حملہ آور ہو گیا ہے، تیرے نام کا دشمن حملہ آور ہو گیا ہے، رب کائنات اسے شکست سے دو چار کر دے، رب کائنات ارض عراق کو فتح ہوتا کر، ارض عراق کے لیے دشمن کے دروازے کھول دے، رب کائنات ان کے جوانوں کی حفاظت کر، رب کائنات ان کی خواتین کی حفاظت کر، رب کائنات ان کے بچوں کی حفاظت کر، رب کائنات ان کے دردوں کا بدا کر، چھوٹے چھوٹے بچے بولو مدد کی طلب کر رہے ہیں، مدد کی درخواست کر رہے ہیں، مولا ان سے طلب کر رہے ہیں، مولا ان سے ان کو امان ادا کر، مولا ان کو ان کی طلب کی، مولا تو جانتا ہے ماں اپنی اولاد کا دکھ نہیں دیتی، ماں کو اتنا حوصلہ نہیں ہوتا اپنے بچوں کے ناطے اٹھا اٹھا کر جھوکی رہے، مولا ان ماؤں پر کرم کر دے، ان بچوں کی حفاظت پر باپ مولا تشمیر والا مولا دیا یہ کشمیر سے کرم کر دے، مولا کشمیری بچوں پہ کرم کر، کشمیری نوجوانوں پہ کرم کر، کشمیری قوم پر کرم کر دے، مولا ان کے لیے بھی فتح و نصرت کے دروازے کھول دے، ان کے لیے بھی کرم کے دروازے کھول دے، ان کے لیے بھی نجات کے دروازے کھول دے، امت مصطفیٰ دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اسلام کے دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مولا اسلام کو فتح و نصرت عطا کر،